السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلین. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، جمعہ کا مبارک دن، برکت والا دن عطا فرمایا، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ. اور الحمدللہ جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ھذا توفیق من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی زبردست توفیق ہے. الحمدللہ پچھلے جمعہ ہم نے سورہ آل عمران کے متعلق آغاز کیا تھا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 195، یہ 6 آیات کریمہ ہیں جو اس وقت ہمارے مطالعے میں. الحمدللہ ان آیات کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں نے نقل کیا تھا، اس کو تازہ کر لیتے ہیں. یہ واقعہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے ساتھ سو گئے. پھر مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ، میں اپنے رب کی کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو. میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کا قرب چاہتی ہوں، اور یہ بھی میری چاہت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور ایک مشت میں سے پانی لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر رونا شروع کیا اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر سجدے میں گئے اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی، پھر کروٹ کے بل لیٹ گئے اور اتنا روئے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے لیے بلانے کے لیے تشریف لائے. آنسو روا دیکھ کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ معاف فرما دیے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، مجھ پر آج یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں. یعنی سورہ آل عمران کی عظیم آیات مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئیں. ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے معرفت خداوندی کے حوالے سے اہم باتیں بیان فرمائی ہیں، لہذا تین آیات مبارکہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ہم صرف ترجمہ کریں گے، اور انشاءاللہ بقیہ تین کا آج مطالعہ کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں بدلنے میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے. یہ اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل، یعنی ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، کہ اے رب ہمارے، تو نے یہ سب کچھ، یہ کائنات عبث بیکار نہیں پیدا کی، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ بامقصد ہے. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اور اے ہمارے رب، یقیناً تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا اس کو تو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، بے انصافوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ تین آیات کریمہ الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے پڑھی تھیں. اس آیت کریمہ کے حوالے سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے، معرفت خداوندی ایک ذرے میں بھی ہے اور پوری گیلیکسیز میں بھی موجود ہے. لہذا قرآن حکیم ہمیں دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ کائنات پر غور کرو، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سامان ہے. لہذا آسمانوں اور زمین کی تخلیق، دن اور رات کا آنا جانا، الٹ پھیر، نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. تو اللہ سے دعا کر لیجئے پہلے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات سے غور و فکر کرنے اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اب اس کے بعد ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے تک پہنچ سکتا، لیکن تفصیلات، ایمان کی تفصیلات، یہ کسی پیغمبر کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. لہذا ایسے لوگ جو غور و فکر کر کے، کائنات پر غور کر کے، اپنے وجود پہ غور کر کے اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، اس کائنات کا رب اکیلا ہے، تنہا ہے، اور یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کی گئی بلکہ ایک مقصد تک کے لیے با مقصد ہے. لہذا کائنات میں ہر شے با مقصد ہے تو ہمارا بھی مقصد ہے. لہذا جس رب نے ہمیں پیدا کیا مقصد کے ساتھ، الحمدللہ پچھلے جمعے یہاں بات مکمل ہوئی تھی کہ انسان اور جنات کا مقصد تخلیق عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب ایسے لوگ جو غور و فکر کے نتیجے میں ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں، جب ان کے سامنے دعوت توحید رکھتا ہے کوئی پیغمبر، تو والہانہ اس کو قبول کرتے ہیں. لہذا فرمایا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے سنا ایک ندا لگانے والے کو جو ندا لگا رہے تھے ایمان کی، ان آمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے ہمارے رب ہمیں وہ کچھ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے. انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ یقیناً تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ دو آیات کریمہ بہت ہی پیاری دعا ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران کی ان آیات میں بیان فرمائی ہیں. یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ جوڑا ہے. سورہ بقرہ کے بھی اختتام پر بڑی عظیم دعائیں الحمدللہ ہم نے پڑھی تھیں اور سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی بڑی عظیم دعاؤں کا تذکرہ ہے. لیکن یہ دعائیں ہم سب کو زبانی بھی یاد کر لینی چاہیے اور قرآن حکیم کی آیات قرآن کے الفاظ کے ذیل میں وہی آیات کے ذریعے جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو قرآن کا نور بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. انشاءاللہ اس آخری آیتوں مبارکہ میں اس کا بھی تذکرہ کریں گے. بہرحال انسان جب اپنے غور و فکر کے نتیجے میں اس حقیقت تک پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی مقصد ہے اور ایسے لوگوں کے سامنے جب دعوت ایمان آتی ہے تو فوری طور پر قبول کرتے ہیں. اس کی سب سے بہترین مثال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احادیث مبارکہ اس پر گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق اکبر کا مقام بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کسی کے سامنے بھی میں نے دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف کیا، ریلیکٹنٹ رہا، سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی ان کے سامنے دعوت ایمان آئی فوراً قبول کیا. لہذا بڑا پیارا شعر ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. گویا انسان ان حقائق تک پہلے سے پہنچا ہوا ہوتا ہے. اور اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں. نبوت کے اظہار سے پہلے تمام انبیاء کرام ان حقائق تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. نبوت اور رسالت اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سامان ہوتی ہے، لیکن ہر نبی پیغمبر توحید باری تعالیٰ پر کو مکمل طور پر جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے. توحید کا یہ سفر عقل کی وجہ سے، غور و فکر کرنے کی وجہ سے اس کو آخرت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جب ایسے لوگوں کے سامنے ایمان کی بات آتی ہے تو فوراً قبول کرتے ہیں. اللہ سے دعا بھی کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری فطرت کو بھی اتنا سلیم کر دے کہ جیسے ہی ہمارے سامنے کوئی حق کی بات آئے، صحیح بات آئے، اچھی بات آئے، دین کی بات آئے تو ہم بھی اس کو ایکسیپٹ کریں. لہذا بڑی پیاری بات، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان. اے رب ہمارے، ہم نے سنا کہ ایک ندا لگانے والے ندا لگا رہے تھے. یہ ندا لگانے والے کون تھے؟ یہ تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس گھٹا توپ اندھیرے میں ندا کس چیز کی لگا رہے تھے؟ کیا دعوت دے رہے تھے؟ دعوت توحید دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری حدیث ملتی ہے اللہ کے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابتدا میں جو دعوت تھی وہ ایک جملے میں کہی جا سکتی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم فلاں پا جاؤ گے. تو دعوت توحید، کلمہ طیبہ، اس کا اقرار کرنے کی دعوت دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے سنا ایک ندا لگانے والے کو، وہ ندا لگا رہے تھے ایمان کی، یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے کی ندا. اب ذرا غیر ذہن میں لے کر آئیے، ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، جو پورا کا پورا نظام بھی بت پرستی پہ چل رہا ہے، وہاں کا سیاسی نظام بت پرستی کی وجہ سے بادشاہت پر مبنی یا سرداروں کی مونوپولی قائم تھی، وہاں بت پرستی کی وجہ سے معاشی نظام پورا کا پورا چل رہا تھا، بتوں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، سالانہ بنیادوں پر حج کے دنوں میں جب آتے تھے تو پورا اکنامک سسٹم چل رہا تھا. پھر مزید یہ کہ قریش کے قافلے عرب میں جو ہے وہ عزت حاصل کرتے تھے اس تجارتی قافلوں کی وجہ سے، ان بتوں کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر معمور کیا تو آپ نے دعوت کس چیز کی دی؟ ان بتوں میں کچھ نہیں، ایک اللہ پر ایمان لاؤ. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں جہاں پر 360 بتوں سے پورا نظام چل رہا ہو، وہاں ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت کتنا بڑا انقلابی دعویٰ تھا. ظاہری بات ہے آج ہم صرف کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، 1000 دانوں کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے افیکٹس امپیکٹس نہیں اندازہ لگا رہے ہوتے کہ کہاں کہاں اس کا افیکٹ آتا. مختصر یہ کہ یہ لا الہ الا اللہ کہاں کہاں افیکٹ ڈالتا ہے. اس کائنات کا رب کون ہے؟ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے، تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے، تو معاشرتی سطح پر کیا افیکٹ آنا چاہیے؟ تمام انسانوں کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، ایکوالٹی ہونی چاہیے. آج ہیومینٹی بیس کرتی ہے اسی بات پر، انسانیت سے محبت کی جائے، انسان دوست ہونا چاہیے. اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنایا تمہیں مختلف ذاتوں میں، قبیلوں میں، تاکہ تم آپس میں پہچانو ایک دوسرے کو. یہ قبیلے، یہ رنگ، یہ نسل، یہ جو فرق ہے امیر اور غریب ہونے کا، یہ عزت کا معیار نہیں ہے. عزت کا معیار کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا، مکرم، رسپیکٹیبل تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، کیا ہمارے معاشرے میں عزت کا معیار یہی ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے؟ ظاہر بات ہے اس کا جواب ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح، ہمارا معاشرہ مکمل اسلامی معاشرہ نہیں ہے. یہاں عزت کے معیارات کچھ اور ہیں، جبکہ اسلام اللہ کو ماننے کے بعد عزت کا معیار تقویٰ بتاتا ہے. سب سے زیادہ متقی پرہیزگار جو ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا. بہرحال جب بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی انشاءاللہ، تو اسلامک اسٹیٹ کے جو خد و خال ہوں گے اس میں عزت کا معیار رنگ، نسل یا کوئی منسٹری نہیں ہوگی، اس میں عزت کا معیار تقویٰ ہوگا. اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ایک اور ایفیکٹ کیا ہے؟ اس کائنات کا رب اللہ ہے، تو اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اس کائنات کا مالک بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے. مالک ہونے کی حیثیت میں اس مالک نے سودی نظام کو حرام قرار دیا، مالک نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور ہمارے ملک میں سودی نظام چل رہا ہے. تو اسلامی ریاست جب بھی آئے گی انشاءاللہ، تو جہاں مساوات کا تصور دیا گیا ہے، وہاں معاشی طور پر ایک اہم اصول یہ ہے کہ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور حرام چیزوں میں معاشی طور پر سب سے بڑا حرام، واقعہ یہ ہے کہ جب آیات قرآنی پڑھی جاتی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کو کس حد تک برا قرار دیا. آیت مبارکہ ذہن میں آ گئی، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی ربا میں سے، سود میں سے باقی بچا ہے، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے باقی بچا ہے اگر مومن ہو. اور اگر سودی نظام نہیں چھوڑ رہے، سود ہی پر پورا معاشی نظام چل رہا ہے، اکنامک سسٹم چل رہا ہے، بینکنگ سسٹم ہمارا پورا کا پورا سودی ہے، تو بہرحال ہم کچھ بھی ہوں مومن نہیں ہیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن کی سخت ترین آیت مبارکہ ہے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے، سود نہیں چھوڑو گے، تو جان لو کہ اللہ اس کے رسول کے حوالے سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ اللہ پاک قرار دیتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف کہ جو سودی نظام چلا رہے ہیں. ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن میں بھی الحمدللہ سود کے حوالے سے مذمت موجود ہے. ریاست کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ سودی نظام ختم کیا جائے، معاشی نظام، اکنامک سسٹم جو ہے اسلامی دیا جائے. ہمارے یہاں بھی ہر حکومت آ کے وعدے ہی کرتے رہتی ہے، ابھی 2027-28 میں امپلیمنٹ ہو جائے گا غیر سودی نظام، لیکن کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی. تو بہرحال اللہ کو رب ماننے کے ساتھ خالق مانا جائے، مالک مانا جائے، حاکم مانا جائے. سیاسی طور پر اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ سیاسی طور پر یعنی اس پورے کی پوری کائنات کا رب اللہ ہے، مالک اللہ، خالق اللہ، تو حاکم بھی اللہ ہے. حکم دینے کا اختیار کس کو ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. سروری زیبا فقط و ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی، باقی بتانے حاضر ہے. تو بہرحال یہ تین ایفیکٹس آتے ہیں توحید باری تعالیٰ کے، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں کلمہ طیبہ کو شعوری طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بڑی عظیم دعائیں آتی ہیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، پھر گزارش کر رہا ہوں، ان آیات کریمہ کو زبانی یاد کریں، اور اس میں جو مفہوم بیان ہوا ہے، ترجمہ تشریح جو ہے، اس کو بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. اب اس کے بعد جو دعا ہے بڑی پیاری دعا، ربنا، جب ایمان لے آئے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, تو اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا, اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں موت دے نیکوکاروں کے ساتھ. یہ دعا واقعی ہے کہ تین باتیں بیان کر رہی ہے, گناہوں کو بخش دے, برائیوں کو دور کر دے, اور موت دے نیکوکاروں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما. ان دعاؤں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, بس آخری آیت کریمہ ہے, پانچ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. بڑا پیارا شعر اقبال کا, افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. بہرحال ان آیات کریمہ میں جو دعاؤں کا تذکرہ ہے, ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اور اے ہمارے ہمیں وہ عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں سے کیا, یعنی جنت کا وعدہ تو نے ہم سے کیا اپنے رسولوں کے ذریعے, تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. ولا تخزینا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا, اس لیے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا اس کو تو رسوا کر دیا. اصل رسوائی دنیا کی نہیں آخرت کی ہے, بدترین شخص ہوا ہے جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. تو بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. ولا تخزینا یوم القیامہ, اور ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچا. انک لا تخلف المیعاد, یقیناً تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کون سا وعدہ کیا اللہ پاک نے رسولوں کے ذریعے؟ دو اہم وعدے ہیں رسولوں کے ذریعے. نمبر ایک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو, اہل اچھے اعمال کرنے والوں کو جنت عطا فرمائے گا. بلکہ پہلا اہم وعدہ یہ ہے کہ قیامت کا دن آئے گا. قیامت کے دن کا وعدہ رسولوں کے ذریعے سے کیا گیا نا, اور یہ کہ حساب کتاب ہوگا, جنت ہے جہنم ہے. تو بہرحال یہ دعا یاد بھی کر لیجیے. اب اس کے بعد اس دعا کا ذرا نتیجہ سنیے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, تو تمہارے اس کے رب نے سن لی ان کی بات, ان کی دعائیں. تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے. الحمدللہ تین ہفتے پہلے میں نے دعا کے والے سے بات رکھی تھی کہ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی آیت مبارکہ آئی, سورہ مومن کی بھی آیت کوٹ کی گئی تھی, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعائیں کرو, میں دعائیں سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے رسوا ہو کر. تو عبادت اور دعا یہ دونوں کے دونوں مترادف بیان کیے گئے. اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا, روزے کی آیت مبارکہ کے فوراً بعد الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اجیب دعوت الداعی اذا دان, ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے جب اور جہاں مجھے پکارے. تو اسی طرح یہاں جواب آیا, فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, پس جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے رب نے ان کے سوالات کا, ان دعاؤں کا, کہ میں یقیناً ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کوئی بھی عمل کو, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. ایک اور بات پتہ چلی اس آیت مبارکہ سے کہ اللہ کے نزدیک اعمال کے اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں. جو نیکی مرد کرے گا اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائے گا, جو نیکی عورت کرے گی اللہ پاک اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا. تو اجر و ثواب کے اعتبار سے مرد ہو یا عورت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک برابر ہے. بعدکم من بعد, وہ تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہی ہو. اس کے بعد جن اعمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, جن لوگوں کی دعاؤں کا اللہ پاک جواب دیتا ہے, چار اعمال ہیں, غور کیجئے گا. نمبر ایک, فالذین ہاجروا, پس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی. واخرجوا من دیارہم, اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے. واؤذوا فی سبیلی, اور وہ لوگ جن کو اذیت دی گئی میرے رستے میں. وقاتلوا وقتلوا, اور انہوں نے جنگ کی اور قتل کر دیے گئے. پانچ اعمال یا چار اعمال کا تذکرہ کیا گیا. ان کے لیے ذرا جواب سنیے, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, میں لازمان ایسے لوگوں سے ان کی برائیوں کو دور کر کے رہوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور میں لازمان داخل کر کے رہوں گا ایسے لوگوں کو ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ بطور بدلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے. دعا کیجئے اللہ پاک کی بہترین بدلہ ہمیں بھی عطا فرمائے. جن اعمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ کلائمیکس کہا جا سکتا ہے اللہ کے دین کے حوالے سے. نمبر ایک, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت مفہوم کے اعتبار سے, اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے, لغوی مفہوم کے اعتبار سے سمجھ لیجئے. ہاجرہ یا ہجروں کے معنی ہوتے ہیں ترک کرنا, چھوڑ دینا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, کون سی ہجرت افضل ہے اللہ کے نبی فرمائیے. حضور نے فرمایا, ان تہجرا کل ما یکرہ ربک, تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو, ترک کر دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. تو ہجرت آج بھی ہو سکتی ہے, اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا, جن چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا, ان کو ترک کرنے کا انسان فیصلہ کرے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کی توفیق دے. ہر بری شے سود ہے, بے حیائی ہے, غلط کام ہے, یہ اس سے اپنے انسان ہجرت کرے. اعلیٰ ترین ہجرت کیا ہے؟ اعلیٰ ترین ہجرت یہ ہے کہ جب اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اسلامی ریاست کال کرے لوگوں کو, تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہجرت واجب ہو جائے گی. جیسے ریاست مدینہ قائم ہوئی اور اہل ایمان کو پکارا گیا کہ آ جاؤ ریاست کی کو مستحکم کرنے کے لیے, تو تمام لوگوں پر ہجرت واجب تھی. اسی طرح یہاں پر ہجرت کا تذکرہ کیا گیا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, یاد رکھتے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے, اور نکال دیے گئے اپنے گھروں سے. تقریباً 150 کے قریب صحابہ کرام, جس میں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے, انتہائی اذیتوں کے بعد ان کو گھروں سے نکال دیا گیا, مکے سے نکال دیا گیا. وَعُوذُ فِي سَبِيلِ, اور اذیتیں دی گئی میرے رستے میں. ظاہر بات ہے یہ سارا جو معاملہ بیان ہو رہا ہے صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہو رہا ہے. تو مکے میں اذیتیں بھی دی جا رہی تھیں, ٹارچر بھی کیا جا رہا تھا, بعض لوگوں کو شہید بھی کیا گیا. مثال کے طور پر حضرت سمیہ شہید کر دی گئیں, حضرت یاسر شہید کر دیے گئے, اور اس بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے کہ جب ان کی آوازیں آتی تھیں مکے میں, خاص طور پر جب ابو جہل ان کو اذیت دے رہا ہوتا تھا, تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیہ الفاظ کہتے تھے, اصبروا یا آل یاسر انا موعدکم الجنہ, صبر کرو یاسر کے گھر والوں, تمہارے بدلے کی جگہ جنت ہے. اور اس کے بعد جو کلائمیکس کہا جا سکتا ہے دین کا, وہ قاتلوا وقتلوا, اور جنہوں نے جنگ کی اللہ کے راہ میں اور قتل کر دیے گئے. اب ظاہری بات ہے یہ جن کلائمیکس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے آج معاشرے میں بہت ریئر ہے, بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. لہذا پانچ عظیم ترین لوگوں چیزوں کا تذکرہ ہے, ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, اللہ کی راہ میں قتال کرنا. بہرحال پوری دنیا میں جہاد و قتال چلتا رہا اور چلتا رہے گا قیامت تک, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ. اور یہ دور جس میں حضرت امام مہدی کا تصور ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول کا تذکرہ, یہ بہت دور قریب آ چکا ہے, اور امام مہدی کے حوالے سے بہت ساری احادیث ملتی ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے, اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح دین کو سمجھنے کی توفیق دے. الحمدللہ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 195 کا تذکرہ کیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ جو آیات کریمہ پڑھی گئیں, جن دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے, اللہ پاک ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.